أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عنون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن إن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ لوگ سب فریش ہو کے بالکل تیار ہیں سننے کے لیے کسی کی ابھی تک بریک تو نہیں چل رہی الحمدللہ چلیے پھر شروع کرتے اب آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی ذات کس طرح سے ان کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں کیوں سوچتے ہو. ابھی تک جن باتوں کا تذکرہ تھا یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی صفات تھیں جس کو بہت سارے لوگ مانتے ہیں جیسا کہ ذکر کیا گیا. اب اگلی میں غیب کی کچھ چیزوں کا تذکرہ آیت نمبر 65 قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے کون ہے سوچئے زمین پہ تو پاپر میں بھی ہیں, قبروں میں مردے بھی ہیں اور آسمانوں میں فرشتے بھی ہیں. کسی کو بھی غیب کا علم نہیں سوائے اللہ کے. کتنی سیدھی بات ہے, غیب کوئی نہیں جانتا, بلکہ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ, ان کو تو یہ تک معلوم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. یعنی جن کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, چاہے کوئی ولی اللہ ہو کوئی بڑا ہو, وہ کہاں ہیں دنیا سے جانے کے بعد, عالم برزخ میں ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ کب دوبارہ قیامت کے طور پر قیامت کے بعد اٹھائے جائیں گے, کسی کو نہیں پتا. تو جب کسی کو نہیں پتا تو تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ اشارہ پھر اسی شرک کی طرف ہے. دیکھیں, جس کو بھی آپ رب مانیں گے, جس کو بھی بڑا مانیں گے, پھر اس کے لیے آپ کے ذہن میں کرائیٹیرین بھی تو ہونا چاہیے. تو جن بیچاروں کو اپنے حال کی فکر ہوش نہیں, اپنا نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا, کیا تم ان کی قبروں پہ جا کر جب مانگو گے, جب ان سے کچھ کہو گے تو وہ تمہارے لیے کچھ کریں گے؟ تو کیا پتا چلا کہ غیب کوئی نہیں جانتا. یہاں سے باقیوں کے غیب کی تو بات ہم نہیں کرتے, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے کوئی بھی یہ نہیں کہتا, یا اگر کہتا ہے تو انتہائی نہ سمجھی کی وجہ سے کہتا ہے. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے؟ مراد ہے کہ من جو ہے اس کے اندر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں؟ پھر اس کے بارے میں آپ چند روایات ہی سن سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لوگوں کو یہ تک بتاتے تھے کہ لوگوں مجھے غیب کا نہیں پتا, کل کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ میں نہیں جانتا. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ آپ کو آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کا پتا تھا, یعنی آپ کو علم ہے کہ کل کیا ہوگا, اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا, اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. تو کیا پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے تھے, کوئی نبی نہیں جانتا. اگر اللہ کے نبی غیب جانتے تو جو کتنی تکلیفیں آپ کو پہنچی, آپ کی بیوی کے اوپر ایک مہینہ تک تہمت کے اثرات رہے, ہار گم گیا, ڈھونڈتے رہ گئے, بیسیوں مثالیں موجود ہے سیرت میں ایسی. اس کے باوجود اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا. کب پتا چلتا تھا؟ جب اللہ بتاتا تھا. کتنا پتا چلتا تھا؟ جتنا بتاتا تھا. تو لہٰذا اس کے بارے میں آگے بھی آیت آ رہی ہے, تو یہاں ہی سمجھ لیجئے اس کو کہ غیب اللہ کی مخصوص صفت ہے. کوئی فرشتہ, کوئی نبی, کوئی رسول اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا. یہی محفوظ ترین طریقہ ہے. بعض لوگوں نے بڑوں کی باتوں کو ماننے کے لیے, بڑوں کو اور بڑا بنانے کی وجہ کے لیے اس طرح کی کچھ باتیں کر دی کہ وہ دلوں کے بھید جانتے ہیں, وہ بابا جی ہیں, ان کے پاس جاؤ تو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری ساس سے لڑائی ہوئی ہے, تمہارے دل میں کیا ہے, بہت ساری باتیں بتاتے ہیں. تو کوئی تو ٹھیک ہوگی. اسی میں پھر سارے پامسٹ بھی آتے ہیں, فورچون ٹیلرز, ہفتہ کیسا رہے گا, آپ کے ستارے کدھر ہیں. یاد رکھیے, اسلام میں ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں, اور یہ عقیدے کا حصہ ہے. تو غیب کا جاننا صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے. باقی صفات کی طرح اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. ماں کے پیٹ میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ سب اللہ کو بتاؤ گا. پھر دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے غیب, ٹھیک ہے, جو بالکل ہم اپنے حواس سے بھی نہیں ڈھونڈتے, ان سین, وی کینٹ سی دیٹ. ایک چیز ہے جو مثال ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے کہ نہیں, اب آپ اس کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں, تو وہ غیب نہیں ہے. غیب وہ چیز ہوتی ہے جس کو کسی گیجٹ یا کسی آلے کے مدد سے بھی نہ دیکھا جا سکے. پیٹ کے اندر کی ہڈیوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے کرامن کاتبین کو نہیں دیکھ سکتے جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ پہ ہیں. تو اس لیے انسان کو اس بارے میں اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے. چیک کریں کیا میرا کسی کے بارے میں یہ گمان تو نہیں کہ وہ بہت پہنچی ہوئی ہے, ان کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے. اور دیکھیں, بزرگ اور پیر تو دور کی بات ہے, ہم نے تو عام لوگوں کو یہ اختیار دیا ہوتا ہے, وہ بڑی جلدی مانتی ہے, مجھے پہلے ہی پتا تھا, میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. ہاں, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر ایک چھوٹی سی بات اور سمجھ لیجیے کہ الوہیت اور علم غیب کا ایک گہرا تعلق ہے. پرانے زمانے سے لے کر آج تک انسانوں نے جس کو بھی خدا سمجھا, اس کے بارے میں یہ ضرور سوچا کہ اس کو غیب پتا ہے, اس کو چھپی ہوئی باتیں پتہ چل جاتی ہیں, قسمت. پھر اسی غیب کو جب آپ مان لیں گے نا, کسی کو پتا ہے, تو پہلی بات ہے آپ کہیں گے وہ قسمت بنا بھی سکتا ہے, بگاڑ بھی سکتا ہے. آپ کو خود پتا ہے کہ لاٹری کا کون سا نمبر جو ہے وہ ہوگا جس کا انعام نکلے گا تو آپ کہیں گے ہمیں اسی نمبر کی لاٹری چاہیے، قسمت بنا لی نا آپ نے، دوسروں کیا بگاڑ بھی سکتے ہیں. پھر دعاؤں کا سننا، حاجتیں پوری کرنا، ہر پکارنے والے کی مدد کو پہنچنا، پھر وہ سب کچھ ان لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے دروازہ بند کر دیا، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ یہ کی لاک ہے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تو لہذا جہاں جو کچھ ہے بس یہ اللہ کے ہاتھ میں. اور دیکھیے یہ باتیں کہنے میں بہت، آپ کہہ رہے ہیں سو کے جب سر پہ پڑتی ہے سب پتا. مجھے میں نے بابا جی سے پوچھا، تمہارے گھر فلاں نے چوری کی ہے، تم پہ فلاں نے تعویذ کیا ہوا ہے، تمہاری ساس نے تمہارا رشتہ باندھا ہوا ہے، تمہارے میاں اور بیوی کے بیچ میں تمہاری نند نے جھگڑا کرایا، یہ سب اس میں آئے گا. کوئی کسی کی قسمت نہیں بنا سکتا، کوئی بیماری، کوئی صحت، خوشحالی، بدحالی، عروج، زوال، یہ سب اللہ کے اختیار میں. تو بنیادی عقیدہ اسلام کا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ جس پہ جتنا چاہے کھول دے اس کی مرضی، لیکن وہ عام طور پہ کھولتا نہیں ہے. چند آیتیں نوٹ کیجیے اس مزاج کی. سورۃ الانعام 59، وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو لا یعلمها الا هو، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں، انہیں کوئی نہیں جانتا اس کے سوا. اسی طرح سے سورۃ لقمان آیت 34 میں آتا ہے، پانچ چیزوں کا تذکرہ، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی بارش نازل کرنے والا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا پرورش پا رہا ہے، پیٹ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا یا وہ کل کیا کرے گا. اور اسی کے ساتھ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس زمین پہ مرے گا. اور سب سے بڑھ کے تو آیت الکرسی، آیت 255 سورۃ بقرہ، کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تو لہذا اس پہ غور کیجئے، حال کیا لوگوں کا، بل ادارک علمہم فی الاخرہ، بلکہ آخرت کا علم تو ان سے گم ہی ہو گیا، بلکہ بلہم فی شک منہا، بلکہ وہ تو اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ تیسری چیز بلہم منہا عمون، بلکہ وہ تو اس سے اندھے ہیں. تین نگیشنز ہیں، بل ادارہ کا علمہم فی الاخرہ، بلکہ آخرت کا علم تو ان سے گم ہو گیا، یہ ایک بات ہے ادھر. دوسری بات ہے بلہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہے کہ پتہ نہیں آنی بھی ہے کہ نہیں. اور اصل بات کیا ہے کہ بل ہم منہا عمون، وہ تو اس سے اندھے بن چکے ہیں. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات تو دیکھیے کہ اس آیت کے اندر یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ لوگ آخرت کے بارے میں مس انڈرسٹوڈ ہیں. آخرت کا عقیدہ ہمارے ایمان کا ایک بنیادی عقیدہ، بیسک پلرز آف اسلام میں سے. تو لوگ جب غیب کے معاملے میں غلط چیزیں سوچتے ہیں تو پھر وہ آخرت کے بارے میں بھی غلط باتیں سوچتے ہیں، سنجیدہ نہیں ہے. پھر اسی طرح آخرت کے علم سے بے خبر ہے کہ آخرت آنی ہے کہ نہیں، ڈاؤٹ فل ہے. کچھ ہیں وہ بے خبر ہیں، کیئر لیس ایٹیٹیوڈ، کوئی نہیں آنی، آئے گی تو دیکھ لیں گے. کچھ شک میں، ڈاؤٹس، اور کچھ بالکل ہی اندھے، وہ کہتے ہیں ہونا ہی کچھ نہیں، بس جیے ختم، مرے ختم، دیٹس اٹ. ان کے لیے یہ زندگی آخری زندگی ہے. اور ایک اس کی اور تفسیر ہے کہ آخرت کو سنجیدہ نہیں لیتے، دنیا کے علم میں اتنے کھو گئے، اس کے تقاضے، اس کی محنتیں، اس کے بینیفٹس، کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی مشکلات پہ مائیں پریشان رہتی ہیں. لیکن آخرت کا علم کتنا دیا، وہ چیز جس نے کل ہمیں فائدہ دینا ہے وہ کس کو دیا، کتنا اس پہ وقت لگایا. خود سے پوچھیے، کیا آخرت کے بارے میں میں سنجیدہ؟ کیا مجھے اپنے بچوں کی آخرت کی فکر ہے، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنی بیوی بچوں کی آخرت کا فکر ہے؟ کیا واقعی میں سوچتی ہوں کہ قیامت آنی ہے، اور آ گئی تو کیا بنے گا اگر میرا عمل اس کے مطابق نہ ہوا؟ حضرت علی کے ساتھ ایک شخص کا مقابلہ تھا، اس نے ذرا باتیں کی، کہا دیکھو تم کتنے نہ سمجھو، ایک اندیکھی آخرت کے لیے دنیا کے مزے ختم کر رہے ہو، ایسے ہی زندگی کا جیرن کیا ہوا. ہم ہوتے تو اسی میں ڈاؤٹ میں پڑتے ہیں، بل ہم فی منہا شک فی شک. نہیں، حضرت علی کو اعتماد تھا، کہنے لگے دیکھو بالفرض تمہاری بات ٹھیک ہے کہ قیامت نہ آئی، آخرت میں ہم نہ اٹھائے گئے، تو میرا کیا بگڑا؟ کوئی اچھا کام کیا تو سکون مل گیا، خوشی مل گئی، کسی کا بھلا ہو گیا؟ نہ ملے اجر آخرت میں، دنیا میں سکون ہے. لیکن اگر آخرت آ گئی میرا عقیدہ ٹھیک ہوا تو تمہارے ساتھ کیا بنے گا. اتنی بات دل لگتی تھی کہ اس بندے کو اللہ نے ایمان دیا. جو واقعی اتنا اہم سفر صرف ایک شک کا سفر تو نہیں رکھیں گے, چانس کی ٹکٹ تو نہیں لے کے بیٹھ سکتے جہاں آپ کو جانا بھی ضروری ہے. آپ سوچئے نا کہیں آپ کو پہنچنا تھا اور آپ وہاں پہنچنے سے پہلے ٹکٹ ہی کنفرم نہیں لے رہے, تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے امید ہے چانس کا ٹکٹ مل ہی جائے گا؟ نہیں, ضرور کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ ٹکٹ چھوڑے گا اور مجھے مل جائے گا. گھر سے نکلتے ہیں وقت پہ, کوئی نہیں دیکھنا, میرا خیال ہے کہ جہاز لیٹ ہو جائے گا میں پہنچ جاؤں گا. آپ نے کہیں پہنچنا ہو اب دو گھنٹے پہلے جا کے کہتے ہیں باہر گاڑی میں بیٹھ جائیں گے, وقت پہ پہنچو. روڈ رسک, ٹریفک رسک, فلاں رسک. تو دنیا سے آخرت کے سفر میں ہم کیوں اتنے لاچار ہیں؟ بہت سوچنے کی بات ہے. اور یقین کریں یہ روٹ کاز ہے اس دنیا میں دل لگنے کی. تو بل ادراک علم ہوں فی الآخرہ, ادراک درک یدرک لفظ اردو میں آتا ہے, تھک ہار گیا ان کا علم آخرت کے بارے میں. یعنی آخرت کی جب باری آتی تو یہ تھک کے سو چکے ہوتے ہیں, کیونکہ سارا دن دنیا کے علم کے پیچھے جو دھکے کھاتے ہیں. اصل بات شک ہے. خلاصہ کیا اس آیت کا؟ زبانی طور پر آخرت کا اقرار کرتے ہیں, دوبارہ جی اٹھنے پر بظاہر ایمان بھی رکھتے ہیں, لیکن عملاً اس کے منکر ہیں. عملاً انہیں آخرت کی زندگی کو سنوارنے یا قیامت کے احتساب سے بچنے کی فکر نہیں ہے. ہر وقت یہی فکر دامن گیر ہے, کل کیا کھائیں گے, ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی, سردیاں آ رہی ہیں, موٹے کپڑے نہیں ہیں, دسمبر کی چھٹیوں میں کہاں جائیں گے, ٹکٹ کیسے آئے گا, یہ ختم وہ ختم, بچوں کا ٹیسٹ ہوگا, ایگزام کیسے ہوگا. اور اصل بات ہے کہ وہ دنیا میں رہ کے دنیا کے لیے جیتے. وقال الذین کفروا, کافر تو منہ سے کہتے تھے آج کا مسلمان تو عمل سے دکھاتا ہے. کیا کہتے تھے کافر؟ کہ یہ کافر کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا اذا کنا ترابا و آباؤنا, کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ بھی مٹی ہو جائیں گے, آئنا لمخرجون, تو کیا ہمیں پھر نکال لیا جائے گا؟ لقد بوئتنا ہاذا نحن و آباؤنا من قبل, یہی وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور ہم سے پہلے باپ دادا سے بھی کیا گیا. آج تک تو کیا متائی نہیں, 2014 ہو گیا, 1460-36 چل پڑا, کچھ ہو گیا, یہ ہو گیا, آئی نہیں. ہائن ہاض ساتیر الاولین, یہ تو بس پہلوں کی کہانی ہے, اولڈ ڈیٹڈ تھنگس, فیری ٹیلز. کیوں ایسے ڈکوسلے؟ یہ مولوی ڈراتے ہی رہتے ہیں. یہاں دیکھیے آپ ایک ایٹیچیوڈ دیکھ رہے کہ جب انسان آخرت سے منہ پھیر کر جیتا ہے نا, تو پھر اس کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے. پھر وہ واقعی لوگوں کو اپنی من پسند جنت کی باتیں بتاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے, ایسے ہی کر لیں گے. ٹھیک ہے نا, اب اتنا سیریس نہیں لو پلیز, جیم جینا بھی تو ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ جانا بھی تو ہے. تو پوری بات یہاں پوری ہوئی ہے. بلے دارکا علم ہوں فی الآخرہ, کھو گیا. دلہ کے معنی میں آتا ہے دارکا, غابا, کہ ان کا آخرت کا علم کھو گیا. آج آپ چار لوگوں کو لے کے بیٹھی, آخرت کے بارے میں کتنا جانتے ہیں, اس کے سٹیپس کتنے آتے ہیں, پہلے کیا اور بعد میں کیا آنا ہے, پوچھ کے بتائیے, شرمندہ ہوں گے. سنا ہوا ہے, میرا خیال ہے میں نے ادھر سنا تھا, درس میں سنا تھا. اتنا کنفرم ایگزام ہونے والا ہے, بک ہی نہیں پڑی. دیکھیں کبھی کوئی طالب علم ایسا ہے کتاب پڑھے بغیر پیپر دینے چلے؟ تو آخرت کی کتاب کون سی ہے, کدھر سے پیپر آنا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فی. دنیا میں کوئی پیپر آؤٹ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں پیپر کینسل. ہم آخرت کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اللہ نے پورے کا پورا پیپر بھی آؤٹ کر دیا. قبر کے 3 سوال بتا دیے, حشر کے اللہ تعالیٰ نے 5 سوال بتا دیے. کیا لیسٹ ریکوائرمنٹ ہے تمہیں قیامت کے دن کامیاب ہونے کی, وہ بتا دی. اس کے باوجود تیاری نہیں کرتے. کسی کو پیپر بھی پتا لگ جائے, بالفرض طالب علم میں مستیوں میں گزار دیا سال, امیجن کیجئے اس کو کسی بھی ریسورس سے پیپر پتا چل گیا, پورے سوال پڑھ لیا, اس پیپر یہ بھی کر لیں. ٹھیک ہے, سوچیے ذرا, یہ سوال ہے وہ سوال ہے, اب پیپر دیکھے گا خوش تو ہوگا, او واقعی مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ سوال آنا, لیکن جواب ہی نہیں پڑے. سوالوں کو یاد کرتا رہ گیا، جواب یاد ہی نہیں کیے، تیاری نہیں کی، اس کا کیا حال ہوگا؟ لوگ تو روئیں گے، یہ تو دھاڑے مارے گا۔ ہائے ہائے، کبھی یاد کرتا، لوگوں نے تو پوری کتاب پڑھی تھی، اس میں سے پانچ سوال آنے تھے، مجھے تو پانچ سوال بھی پتا تھے۔ یہ ہے اس مسلمان کا حال کہ جو آخرت کی باتیں جانتے تو ہیں لیکن پھر علم نہیں لیتے۔ تو اس کتاب کو نہ پڑھنا، خود کو رسک میں رکھنا، اس کے بغیر جینے والے حقیقت میں قیامت کے دن پچھتائیں گے، پریشان ہوں گے، وہ اس طرح سے دکھی ہوں گے کہ ہائے کاش ہمیں ایک بار پیچھے جائیں اور واپس جا کر وہ چیزیں لے کر آئیں۔ لیکن ہمیں اس پیپر کا یقین ہی تو نہیں ہے، ورنہ تو سب کو چھوڑ کے پہلے اس کو پڑھتے، پھر دیکھتے وقت بچے گا تو کچھ اور بھی کریں گے۔ جیسے آپ کو یقین ہوتا ہے کام کے ہونے کا، یہ ہونا ہے، آپ کہتے ہیں یہ پہلے کر لو پھر باقی دیکھتے ہیں، چلو جتنا وقت ہے سیلڈ اور بنا لیں گے، چٹنی بنا لیں گے، ایک سالن اور بنا لیں گے۔ تو اگر ان سب کو چھوڑ کر سائیڈ ایشوز میں کھوئے رہے، ادھر ادھر کی چیزیں اور مین کھانا ہی نہیں بنایا، تو کیا کریں گے مہمان؟ تو اپنے آپ سے پوچھئے۔ اور آپ دیکھیے کہ آخرت کی یہ کتاب آج ہم سب کے لیے، کسی نے ایک میسج بھیجا، آج کے دور کا جو شرک ہے، مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں۔ چند پکچرز بنی ہوئی تھی جس میں اوپر وائبر کی تھی، وائبر آخری بار کب کھولا؟ 5 منٹ پہلے۔ ٹویٹر آخری بار کب کھولا؟ 3 منٹ پہلے چیک کیا۔ فیس بک آخری بار کب کھولی؟ 1 منٹ پہلے۔ اور نیچے قرآن تھا، قرآن آخری بار کب کھولا؟ جواب یہ ہے کہ کچھ یاد نہیں کب کھولا تھا۔ یہ تو ہم سے اللہ اس کتاب میں کھلوا لیتا، شاید ہم بھی نہ کھولتے، روزے رکھتے، جب پڑھتے قرآن کا ایک ایک پارا، دیٹس اٹ۔ آپ دیکھیے آج بلدار کا فی الآخرہ کیوں ہو گیا، علم پیچھے کیوں پڑا؟ کہ ہم نے علم کے سورس کو پیچھے ڈال دیا۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی آتی ہے نا، جس کا سایہ اس کے پیچھے جاتا ہے، اور اگر روشنی کی طرف پیٹھ کر، اگر روشنی کی طرف پیٹھ کریں گے نا، تو پھر سایہ آگے ہو جاتا ہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے، دین کو آگے رکھنے سے دنیا پیچھے بھاگتی بھی آئے گی، اور اگر دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم اس کے پیچھے بھاگو گے۔ کیا آج ہمارے ساتھ ایسا ہی نہیں ہے؟ آج ہم اس دنیا میں کھوئے رہتے لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے اسی مٹی میں جانا ہے۔ کہتے نا کہ اس خاک کو ہدایت دے دے مولا، اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ تو اس سے پہلے کہ غفلت کے پردے چاک ہوں، ہم اس قبر کے اندر پہنچ جائیں، آج دنیا میں اس کی فکر کر لو، پھر تھوڑا سا باہر کی دنیا میں غور و فکر۔ آیت 69، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ آپ کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوا مجرم قوموں کا۔ پچھلی قوموں کو دیکھ لو، تاریخ پہ نظر، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جب قومیں غلط کام کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ پچھلوں کا حال دیکھو۔ اگلی آیت میں اللہ اپنے نبی کو تسلیاں دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر غم بہت تھا اس بات کا کہ لوگ بات ہی نہیں سنتے۔ سورہ شورا کی شروع کی آیتیں یاد کر لیجئے، فرمایا ولا تحزن علیہم، اور اے نبی آپ ان پر رنجیدہ نہ ہو۔ حزن کہا، غصہ نہیں گا، اللہ کے نبی کو ان کی چالوں پہ، ان کی ناسمجھیوں پہ غصہ نہیں آتا تھا، دکھ ہوتا تھا، حسن و ملال، رنج، تکلیف۔ ولا تکن فی دیک مما یمکرون، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں ان پر دل تنگ نہ کریں۔ مکہ کا ماحول، شدید مخالفت اور دباؤ، اسی لیے آپ دیکھیں گے مکی صورتوں میں یہ مضمون بار بار دہرایا جاتا ہے۔ سورۃ نحل آیت 127 میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہے، اور سورہ شورا تو بھی گزری ہے، 3 آیت میں لعلک باخ نفسک الا یکون مؤمنین، آپ تو شاید خود کو ہلاک کر لیں گے اس بات پر کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ ان کی مخالفت کے رویے، اور آپ کو تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، پتہ لگ گیا ان کو یہاں کیا ہو رہا ہے، نہیں آتے، نہیں سمجھتے، حجت تمام ہے، آپ نے فرض پورا کر دیا۔ آپ اتنی ان کی فکر نہ کریں کہ آپ بیمار ہو جائیں، یا جو دوسرے لوگ آپ سے فائدہ لے سکتے ہیں وہ بھی نہ رہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا پکڑ کا، اور ہم اللہ کی تدبیریں ان کے معاملے میں چل چکی۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک سچا داعی دین نہ آنے والوں کے لیے تڑپتا ہے، دکھی ہوتا ہے، غصہ نہیں کرتا، تٹی فیل کرتا ہے۔ لوگ ان پہ غصہ کرتے ہیں، ہمیں ان پہ رحم آتا ہے۔ لوگ ان کو گالی دیتے ہیں، ہم ان کو دعا دیتے ہیں۔ لوگ عموماً دین سے دور لوگوں کی بدخوئیاں کرتے ہیں، ہم ان کے لیے سوچتے ہیں کہ اللہ انہوں نے بھی چکھا نہیں ہے، ان کو ایک دفعہ چکھا دے، چکھ کے کوئی نہ آئے تو پھر وہ خود اپنے لیے بہتر جانتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پر وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں۔ کون سا وعدہ؟ یہ مسلسل دھمکیاں دھمکیاں دھمکیاں، اگر ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے تو عذاب آئے گا۔ اچھا، واقعی سچا دعویٰ ہے تو کر کے دکھائیے، کب آئے گا عذاب؟ خلاصہ یکون ردیف لکم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا بڑی بات نہیں کہ وہ قریب ہی آ چکا ہو۔ بعد الذی تستعجلون، کچھ اس کا حصہ جو کہ تم جلدی مچا رہے ہو۔ یہ جو لفظ ہے نا ردیفہ، ردیف اور قافیہ آپ نے سنا ہوگا، قافیہ کہتے ہیں پہلے شعر کو جس کے وزن پہ دوسرا مصرع ہوتا ہے، یعنی شعر کے دو حصے قافیہ اور ردیف۔ تو قافیہ پہلا مصرع، ردیف دوسرا، کیونکہ ردیف ہوتا ہے پیچھے والا، گھوڑے یا دوسری گھوڑے پر دوسری سواری کے طور پر سوار ہونا، گھوڑے پہ دو لوگ بیٹھتے ہیں نا، تو جو پچھلا شخص ہے اس کو ردیفہ کہتے ہیں، اور مصرع بھی دوسرا جو ہوتا ہے وہ پہلے کے وزن پہ ہوتا ہے، کیونکہ پچھلا سوار اپنے آگے والے کی پیٹھ کے ساتھ جڑ کر بیٹھنے کی وجہ سے ردیف کہلاتا ہے۔ مطلب کیا اس آیت کا؟ کہ تم جس عذاب کے بارے میں بے صبری سے بار بار پوچھ رہے ہو وہ اب تمہاری پیٹھ کے ساتھ آ لگا ہے، شامت آنے والی ہے۔ اشارہ غزوہ بدر کی طرف ہے جس میں مشرکین مکہ کو اللہ کے عذاب کی پہلی قسط ملنے والی تھی۔ تو گویا کہ تم سمجھتے ہو آنا کوئی نہیں، تو ہم ان کو چڑھا لیں کہ اچھا جی کب آ رہا ہے، کب ہو رہا ہے یہ کام، تو کہا آنے والا ہے، بس تم اپنی فکر منا لو، یہ آ کے رہے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور یقیناً آپ کا رب بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں۔ یعنی ابھی تک اگر تم پر عذاب نہیں آیا تو یہ اللہ کی مہربانی کا مظہر ہے، کیونکہ وہ لوگوں پہ رحم کرتا ہے، فضل و کرم کرتا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثریت شکر نہیں کرتی۔ اکثر کو سمجھ ہی نہیں ہے، نہ شکری زندگی، نہ غور، نہ فکر، نہ تدبر، ان کو اتنے بڑے رب کی قدر ہی نہیں ہے کہ جو وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ان کے سینے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ذرا سے نا تُكِنُّ، کن سے، اب اس کا روپ صحیح لکھے گا کاف نون نون، اسی سے لفظ کان بھی ہے، کن بھی ہے، چھپی بھی چیز، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ یہ اپنی زبانوں سے آپ کو جو آ کے کہتے ہیں آپ کو تو وہ پتہ چلتا ہے، اللہ ان کے دلوں کے جذبات کو بھی جانتا ہے۔ ان کے دل تو گواہی دے چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، قرآن حق ہے، لیکن محض حسد، تکبر، تعصب کے باعث انکار پہ اڑے ہوئے، بالکل جیسے فرعون اور اس کی قوم کی بات اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کی آیت 14 میں کہی نا، کہ وہ جہادو بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار ظلم اور تکبر کے ساتھ کیا جبکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کر لیا تھا۔ اسی طرح سورت بقرہ کی آیت 146 اور سورت الانعام کی آیت 20 میں بھی اہل کتاب کے علماء کی یہی کیفیت بیان کی گئی کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اللہ کے رسول کو اور قرآن کو ایسے پہچانتے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتا۔ تو کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک بندے کو ایک چیز کی سچائی کا یقین ہو چکا ہو پھر بھی نہ مانے۔ دیکھیے، ہم سب اپنے اوپر اللہ کا احسان سمجھیں اس کو کہ اس نے ہمیں اس کتاب کی قدر دلا دی۔ کئی لوگ ہیں جو نہ جاننے کی اس کی قدر نہ ہونے کی وجہ سے اس سے دور ہیں، ہو سکتا ہے ان کو کل کوئی بینیفٹ مل ہی جائے جس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہیں گے۔ ہمیں سب پتہ لگ گیا اور حجت تمام ہو گئی، اللہ نے راستے کھول دیے، اب نہیں کریں گے تو کدھر جائیں گے؟ اپنے آپ کو خود سزا دیں، اس سے پہلے کہ اللہ کی سزا کی پکڑ میں آ جائیں. کیونکہ جب اللہ پکڑتا ہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں, اِنَّا بَچَّ رَبِّكَ لَشَدِید, اور دوسروں کو تو نہیں پتا, اللہ کو ہمارے حال کا پتا. اسی کا ذکر اگلی آیت میں, وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور نہیں کوئی پوشیدہ چیز آسمانوں اور زمین میں, إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, مگر وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ کا علم, لوح محفوظ, سارے کام جو ہو رہے ہیں دنیا میں ان کی ایک اوریجنل کاپی, اللہ کا علم قدیمی, کتاب مبین ہے, جہاں جا کے پھر ہر چیز چیک ہوتی ہے تو واقعی جو ہو رہا ہے وہ اس کے برابر ایکولنٹ ہوتا ہے جو کہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا. اور یہ قرآن کوئی نئی چیز تو نہیں ہے, بلکہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل, یقیناً یہ قرآن کھول کر بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل پر. کیا؟ اکثر الذی ھم فیہ یختلفون, اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. تورات کا نزول قرآن پاک سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوا تھا, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اور تورات کے بیچ میں 2000 ایئرز ہیں, 20 صدیاں. ٹھیک ہے, اصل کتاب مدتوں پہلے گم ہو چکی تھی, کئی سال کے بعد پھر کئی لوگوں کی یاداشتوں کی مدد سے اس کو مرتب کیا گیا. پیچھے بھی بات ہو چکی ہے حضرت عزیر کے ذریعے. اب جب یہ ہوا تو بنی اسرائیل نے اپنی من پسند روایات بھی ڈال دی. وہ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ امت روایات میں کھو گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب یہ قرآن کیا کرتا ہے, یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون, یہ قرآن بنی اسرائیل کی ہر وہ چیز کھول کے رکھ دیتا ہے جو ان کے لوگوں نے اپنی مرضی سے ڈالی تھی. گویا کہ یہ کتاب مہیمن ہے. سرمائدہ میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ یہ مہیمن ہے, جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں میں لے لیتی ہے نا, اس طرح یہ کتاب جھوٹ اور سچ کا فرق نکال دیتا ہے. کیا؟ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, یقیناً یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں. اور آج میں اور آپ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں, ہدن رحمہ, شرط ایک ہے کہ للمؤمنین. کتنے خوش قسمت ہیں ہم انچینجیبل ورژن پڑھ رہے ہیں, پی ڈی ایف ورژن ہے ہمارے ہاتھ میں, پھر بھی ہم نہیں مانتے, پھر بھی ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں, کیسے دوسروں سے پوچھتے ہیں, دوسروں کے پیچھے کھوئے رہتے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کتاب کی قدر کریں. دنیا کے سارے غموں سے بے نیاز کرنے والی چیز یہ کتاب ہے, لیکن ہم اس کی قدر کم کرتے ہیں. اس لیے کہا اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُکْمِهِ, آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا. کیونکہ وہ هو العزیز والعلیم, وہ غالب اور دانا ہے. یہ جو آپ کو ستا رہے ہیں نا, نہ قدریاں کرتے ہیں, اشارہ اسی بات پہ جو پیچھے سے چل رہی ہے, اللہ پکڑے گا دیکھنا. فتوکل علی اللہ, بس آپ یقیناً اللہ پہ توکل کریں, کیونکہ انک علی الحق المبین, آپ سچے اور کھلے دین پہ ہیں. کتنی بڑی تسلی ہے اس میں. اس کتاب کو جس کو یہود اور نصارہ کی ساری غلطیوں کا بھی پتہ ہے, اللہ نے اس میں سارے حق باتیں بھی لکھ دی. فائدہ صرف مومن اس سے اٹھاتے ہیں, خدا نر بشرا بنتی. قیامت کے دن اختلافات کے فیصلے اس کتاب کی روشنی میں ہوں گے, جزا یا سزا, تو آپ اپنا معاملہ اسی ہستی کے ہاتھ میں ڈال دیں. کتنا سکون ملتا ہے اس آیت کو پڑھ کے. مجھے کسی کی کیا پرواہ. دیکھیے, کبھی بھی کسی کو پتہ چلے نا کہ بہت ساری کاپیز ہیں کسی چیز کی, نقلی کاپیز یا کہہ لیجیے اس کی ملتی جلتی چیزیں, تو جو بندہ اوریجنل چیز لیتا کہتا مجھے کیا فکر ہے, میں تو ہمیشہ لیتا ہی ہوں, میری بلا سے میں نے تو کبھی اس کے علاوہ کوئی برانڈ لیا ہی نہیں. قرآن سے جو جڑنے والوں کو تسلی رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی. اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دل میں انسانوں کے سب محبت اور ہمدردی تھی. آپ چاہتے تھے سب اللہ کی بات سن کر آگ سے بچ جائیں, نہ ماننے والوں پہ صدمہ ہوتا, ایسے دکھی ہوتے جیسے کہ اپنے بچے کی بات کے خلاف دکھی ہوتا. اسی لیے کبھی کچھ کبھی کچھ فکر نہ کرے, غم نہ کرے, توکل اللہ, اللہ پہ توکل کرے. جب کوئی سننا نہ چاہے تو کیسے سنائیں گے؟ آپ دیکھتے نہیں کہ مائیں ہار جاتی ہیں اپنے ان بچوں کے ہاتھوں کہ جو نہیں کھاتے، کھائیں تو کھلائیں تو تھوک دیتے ہیں، وومٹ کر دیتے ہیں، پھر کہتے جاؤ پھر مجھے نہ کہنا پھر. تو جن کو ہدایت کی بھوک نہیں ہے وہ نہیں کھائیں گے، آرام طلب لوگ نہیں کھائیں گے، دنیا پرست لوگ نہیں کھائیں گے اس کو. بس بات پہنچائیے اور کام اپنا کرتے جائیے. جس کو اس بات کا یقین ہے وہ مطمئن ہوگا، وہ کہے گا ٹھیک ہے حجت تمام، نیکسٹ ورڈز دا نیکسٹ پوائنٹ، آگے چلو، آگے دیکھو اور دیکھو. اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شاہی پیغام ہے. ایسے لگتے ہیں آیات کو پڑھتے ہوئے شروع سے، چونکہ توحید، اور ایسے لگ رہا ہے آج کے پورے سبق میں اللہ کی ذات ہی پہ نظریں ہیں ساری طرف. تب اللہ تعالیٰ اپنی شان سناتے ہیں، کیا کہ تم تو ان زندوں کو سناتے ہو تو یہ نہیں سنتے. اگر پچھلے ٹیکسٹ میں جائیں تو آیت اسی کے ساتھ آئے گی، نہیں تو ایک اور تفسیر بھی ہے، کیا انک لا تسمع الموتا، البتہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اس لیے آیتوں سے جوڑ لیں تو مردے سے مراد وہ لوگ جن کے دل مردہ، روحیں ان کے دلوں کے اندر دفن ہو چکی، ان کے دل ان کی روحوں کے قبرستان بن چکے ہیں. یہ لوگ صرف حیوانی طور پہ زندہ ہیں جبکہ روحانی طور پر ان میں زندگی کی کوئی رمق موجود نہیں ہے. ابو جہل، ابو لہب، آپ ان کو زندہ مت سمجھیں، یہ تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں. اس کیفیت میں بھلا وہ آپ کی ان باتوں کو کیسے سن سکتے ہیں؟ جیسے کسی کو آپ کہتے ہیں نا سنیے، آئیے بیٹھیے، سننے سے پہلے ہی وہ انکار کر دیں تو آپ کیسے سنائیں گے؟ میر زرف نے اپنے ایک شعر میں انسان کی اس روحانی موت کا ذکر کیا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. دل کو نہیں مرنے دینا. ہاں ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں. اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چل پڑے. ایک اندھا تھا جس کو نظر نہیں آتا، اب ایک بہرا، اب ایک بہرا شخص آپ کے بالکل سامنے بھی آ کے بیٹھ جائے، کان بھی لگائے، کچھ بات کرے، ہو سکتے اشاروں کے نائے سے آپ اپنی بات سمجھا لیں. لیکن جو ولو ولو مدبرین، پیٹ پھر کے چلا گیا، مجھے زبان نہیں سمجھ آتی، لینگویج پرابلم ہے، ماحول پرابلم ہے، پرابلمز ہی پرابلمز ہیں، یہ مسئلے وہ اس کے ساتھ پرابلم، اختلاف، یہ تو کہا پھر اس کو آپ کہاں سنائیں گے؟ لا تسمی مت دعا. لیکن دوسری زبان کا بندہ بھی کہیں آ کے بیٹھے نا تو اس ماحول سے کچھ لے ہی جاتا ہے، چاہے اس کو آپ کی فارسی نام بھی سمجھ آئے. لیکن فارسی جاننے والا جب وہاں سے منہ پھیر کے چل پڑا تو اس کو کہاں ملے گا؟ تو لہذا فکر نہ کریں، کیونکہ وما انت بہاد العمی ان دلالتہم، اور نہ پندوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر راہ پر لانے والے ہیں، مراد ہدایت سے اندر. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں، یا اگر آپ اس کو نہیں میں کریں گے اللہ کی وجہ سے، تو ان تسمع الا، نہیں آپ سنا سکتے مگر اس کو، میں یؤمن بآیاتنا، پہلی شرط کہ وہ ہماری آیتوں پر ایمان لائے، دل سے مانے کہ لا الہ الا اللہ، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور دوسری شرط فہم مسلمون، اور وہ فرما برداری کی روش بھی اختیار کریں، سرنڈرڈ، ماننے کی نیت سے سنیں، منوانے کی نیت سے نہیں. پھر ایسے لوگوں کو تو آپ ضرور سنائیں گے، اور جو نہیں سنیں گے، جن کو توفیق ہی نہیں، پھر آپ نہیں سنا سکتے. اب یہ یہاں تک کی جائے تھی، اس کی ایک تفسیر تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اللہ کے نبی توکل کریے، کڑیے نہیں، کوشش کر چکے لیکن یہ گونگے بہرے ہو گئے. یہ کہہ لیجیے اس کی اسپرچل ایکسپلینیشن تھی، ٹھیک ہے، مردوں کی بات نہ سنیں. لیکن اب اس میں سے جو مسئلے اخذ کیے گئے اور وہ کہہ کے مردے سنتے ہیں کہ نہیں، فزیکل بینگ میں اس تفسیر کو کیا کریں، تو اس سے دو تین باتیں ملتی ہیں، گو کس کی اتنی زیادہ اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ مفہوم یہی ہے، اور جو پچھلی آیتوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے نا وہی خوبصورت ہوتا ہے. لیکن اب دوسرا مسئلہ ہلکا سا، کیونکہ یہ موضوع بڑا اہم ہے اور شروع سے لے کر یہ موضوع ڈسپیوٹیڈ بھی رہا اور مختلف بھی ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلی بات دیکھیے، چند حدیثیں سن لیں پھر بات کا خلاصہ آپ کو سامنے کروں گی. حدیث میں آتا ہے کہ مردے کو جب دفنا کر واپس جاتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح جنگ بدر میں کافر مقتولین کو قلیب نام کے قلیب بدر کنواں تک بدر کا جو اس میں جب پھینکا تو اللہ کے نبی نے ان کو پکارا جا کے کہ دیکھو تم نے اللہ کے وعدوں کو سچ پایا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ بے روح جسموں سے باتیں کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں, یعنی موجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات مردوں کافروں کو سنا دی. یہ بخاری کی روایت ہے. اب یہ روایتیں دیکھیں کہ ان دونوں روایتوں سے لگ رہا ہے کہ مردے سنتے ہیں, جبکہ قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں 3 سے زیادہ مقامات پر یہ موضوع چھیڑا جاتا ہے کہ بھئی مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, ان سے کیا بات کریں. تو آپ اگر لفظ پہ غور کیجئے نا, مجھے تو سب سے مختار بات کیا لگی کہ آپ سنوا نہیں سکتے. مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے یہ ایک موضوع ہے, ٹھیک ہے, آپ سنوا سکتے ہیں کہ نہیں سنوا سکتے یہ دوسرا موضوع ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ انسان کوئی بھی چاہے نبی ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہر مردے کو ہر بات سنوا سکے, ٹھیک ہے. اللہ جب جتنا جس کے لیے سنوانا چاہے اللہ سنوا سکتا ہے, جیسے بدر کے مقتولین کو اللہ نے نبی کی بات سنوا دی. ہم مردے کو دفناتے ہیں وہ پاؤں کے قدموں کی چاپ سن لیتا, اللہ سنوا دیتا ہے. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا ہے جس کو دنیا میں پہچانتا تھا تو وہ اس کو سلام کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ مردے کی روح کو اس میں واپس بھیجتے ہیں تاکہ وہ سلام کا جواب دے. یہ ابن عمر کا قول ہے. اور آپ کو تھا کہ حضرت ابن عمر اس بات کے قائل تھے کہ مردے سنتے ہیں, جبکہ حضرت عائشہ اس کی مخالفت میں تھی, وہ کہتی تھی مردے نہیں سنتے. تو کیا پتہ چلا, وہی سنتا ہے جس کو اللہ سنوائے. شہدا کی آج پیش کی جاتی ہے اس کے مخالفت میں کہ جی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کہہ رہے مردے زندہ ہیں اور وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا لوگ جانتے کہ تم ان کی زندگی کی بات نہیں لیتے. تو ساری بات کا خلاصہ نمبر 1, سنتے ہیں کہ نہیں سنتے مدد نہیں کر سکتے 110%. آپ عبداللہ شاہ غازی کی قبر پہ کڑے ہو کے بیٹا دے 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 دے, وہ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے, لیکن وہ آپ کو بیٹا نہیں دے سکتے. یہی تو پڑھ رہے ہیں سارا وقت سے. پہلی بات ہے, زندہ عبداللہ شاہ غازی صاحب نہیں بیٹا دے سکتے تھے, قبر میں جا کے کہاں دیں گے. دوسری بات دیکھیے کہ ایک مردہ آپ کے سامنے بستر پہ لیٹا ہوا ہے, آپ آوازیں دیں بولتے, گرم پانی ڈالیں, بیری کے پتوں سے نہلائیں, بولتے کچھ نہیں. تو کیا پھر آپ یہ نہیں کہنے پہ مجبور کہ مردے نہیں سنتے مگر جب ان کو زمین میں ڈال دیں, یعنی مردے سننے لگتے ہیں جو ہی ان کو قبر میں ڈال دیں پھر آپ وہاں جا کے پکارے. تو یہ باتیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں, مردے نہیں سنتے, اس پہ اپنا ایمان رکھیے. جو جب جتنا اللہ سنوانا چاہے سنوا دے, لیکن نہ تو کسی مردے سے مانگنا ہے نہ زندوں سے مانگنا ہے, کیونکہ ایمان خراب ہو جائے گا اس کے بغیر. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بگلی آیتیں, یعنی اب آیت 82 سے 93 یعنی سورت کے آخر تک میں آپ کو اب ایک ہی تھیم چلے گا, قیامت اور قیامت کے دن جو کچھ ہونے والا ہے مشرکوں کے ساتھ اور توحید والوں کے ساتھ. ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ تم اصل عقیدے کو ٹھیک کر لو, اور وہ کیا ہے, ویسا وقع القول علیہم, اور جب ان پر ہماری بات واقع ہو جائے گی. القول ادھر کے کن قیامت کا ہو جائے, قیامت یہ قیامت کے آنے کی طرف اشارہ ہے. قرب قیامت میں کیا ہوگا, اخرجنا لہم دابۃ من الارض, ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور. کرے گا کیا, تکلمہم, وہ ان سے کلام کرے گا. یہ بات آپ نے پیچھے بھی پڑھی تھی, کلام کیا کرے گا وہ یہاں نوٹ کر لیجئے. سورت نمل آیت 82 میں اس کا جملہ کیا ہوگا, اس کو آپ انورٹڈ کوماس میں کر لیں کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون, کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. قرب قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے, کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا, اس کے بعد کوہ صفا پھٹے گا, یعنی صفا اور مروہ کے اوپر جو صحیح ہوتی ہے نا, تو صفا پہاڑ پھٹے گا. جو لوگ جا چکے ہیں امیجنیشن میں لائیں, چھوٹا سا ایک ٹیلا ہے جہاں سے ہم صحیح کا آغاز کرتے ہیں, وہ پھٹے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا. اور اس کے ساتھ کیا ہوگا, اس کی ڈیٹیلز کے لیے آپ علامات قیامت کا بیان بک ہے اقبال کیلانی صاحب کی, اس کو سن لیجئے، اس کی آڈیوز بھی موجود ہیں بکس کی شکل میں، تو آپ اس میں سے یہ والی علامت پڑھ لیجئے۔ بہت ڈیٹیل سے الحمدللہ پڑھا چکے ہیں، لیکن ساری بات کا خلاصہ، کچھ مضبوط روایتیں، کچھ کم مضبوط، لیکن یہ کہ قیامت سے پہلے ایک جانور نکلے گا۔ یہ تناسل سے نہیں پیدا ہوگا کہ بچہ ہوا پھر بڑا ہوا، یہ اچانک نکلے گا، ٹھیک ہے، زمین پٹی اس میں سے نکل گیا۔ اور اس میں سے کہتے ہیں کہ پہلی نشانی جو ہوگی قیامت کی ان میں، وہ یہ کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اور چاشت کے وقت سورج جانور نکل آئے گا۔ ان دونوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی، دوسری اس کے فوراً بعد ہوگی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نکلے گا کیوں، تو وجہ بتا دی کہ یہ لوگوں کو بتائے گا کہ لوگ اللہ کی نشانیوں اور آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ جملہ یہ جانور اپنی زبان سے بولے گا، اور اس طرح اس جانور کے لوگوں سے کلام کرنے کو لوگ دیکھ لیں گے تو یقین آ جائے گا قیامت آنے لیے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے حال سے بتائیں، ہم اس پہ نہیں بولتے، بس ہمیں اتنا پتا کہ ہوگا، لیکن یہ بھی پتا چلتا ہے یہ کب ہوگا، جب دنیا میں لوگوں میں سے کوئی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا نہیں رہے گا۔ اسی صورت میں ہم نے پڑھا اللہ نے ہدہد سے تبلیغ کرا لی، چیونٹیوں کی بات سنا دی، تو جب ہم نہیں کریں گے دین کا کام، اللہ جانوروں سے کرا لے گا۔ اصل یہ بات ہے میرے اور آپ کی۔ وہ دس نشانیاں کون سی ہیں؟ مسند احمد کی روایت حضرت حذیفہ سے، کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دس نشانیاں نہ ہو۔ کوئکلی نوٹ کر لیجئے، نمبر ایک سورج کا مشرق سے کی بجائے مغرب سے نکلنا، پھر دخان دھواں نکلے گا ایک، پھر دعوت الارض، ترتیب اس میں پوری نہیں ہے لیکن نشانیاں دس ہیں اس لیے یہ حدیث چوز کی آپ کے لیے، دعوت الارض، پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ کا نزول، دجال، تین خصف ہوں گے یعنی زمین کھلے گی اور لوگ اس کے اندر گھس جائیں گے، ایک مغرب میں ویسٹ میں ہوگا، ایک مشرق یعنی ایسٹ میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب یعنی عرب ملکوں میں ہوگا۔ پھر دسویں نشانی کی ایک آنکھ ہے جو عدن سے نکلے گی، قار عدن، اور لوگوں کو اکا کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، جس جگہ لوگ رات گزارنے کے لیے ٹھہریں گے یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی، جب وہ چلیں گے تو آگ بھی چلے گی۔ یہ روایت صحیح مسلم اور بہت مختلف جگہوں سے ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کو، یہ جانور حلقت کے اعتبار سے عجیب ہوگا، ضعیف روایتیں ہیں لیکن آتا ہے کہ اس کی شکل و صورت بھی کئی مختلف جانوروں سے ملتی ہوئی ہوگی۔ اور ایک طویل روایت میں آتا ہے، حضرت طلحہ سے یہ روایت ہے کہ دعبت المکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا، اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا، لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، ایک جماعت رہ جائے گی، دعبہ ان کے چہروں کو ستاروں کی طرف روشن کر دے گا، اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا اور ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگائے گا، کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا، اور ہر مومن کو کافر سے الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں ایسی مشکل گھڑیوں سے بچا لے۔ تو امر بالمعروف کرتے رہیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالی ہماری بجائے یہ کام جانوروں سے کرا لے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے قیامت کا ایک اور منظر، وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ، سوری، وَيَوْمَ نَخْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور ذرا تصور تو کرو اس دن کا جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج۔ پہلی بات ہے کہ یہاں لفظ فوج آرمی نہیں ہے، گروہ ہے، ٹروپ۔ عربی زبان میں آرمی کے لیے جند یا جنود آتے ہیں، پیچھے گزر چکے، ٹھیک ہے، یہاں مراد ایک بڑی جماعت، قیامت کا دن ہے، امیجن کرو، اللہ خود ہمیں کہہ رہا تصور کرو، ہم ایک بڑی جماعت جمع کریں گے ہر امت میں سے، کن میں سے، مم میں یکذب بھی آیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا تھا، پھر فہم یوزعون، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ یہ لفظ تیسری دفعہ اس صورت میں آ رہا ہے، وَذَا رَبِّ عَوْزَيْنِيَا نَشْكُرَ نِعْمَتَا، ٹھیک ہے، اور حضرت سلیمان کی صفتی کہ وہ یوزعون یعنی ڈسپلن رکھتے تھے، درجہ بندی، کلاسیفیکیشن۔ مراد کہے کہ قیامت کے دن مجرم اپنے جرم کے حساب سے مختلف درجوں میں بند ہوں گے، کوئی سخت انکاری تھا، کسی کی طبیعت میں نرمی تھی، کوئی تکذیب کے ساتھ مذاق بھی اڑاتا تھا دین کا، کوئی سر مذاق اڑاتا تھا، یعنی دل کے اندر کی جو چھپی کیفیات ہیں اس کی طور پہ ان کے گروپس بنا دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کی فطرت اور طبیعت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرے گا. ہر ایک کو اللہ نے ایک جیسا نہیں رکھا. وہ فارسی میں ہے نا کہ نہ ہر زن زن است نہ ہر مرد مرد است. خدا پنج گشتن یکساں نہ کر, کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی. اللہ نے پانچوں انگلیاں برابر نہیں رکھی. لیکن یاد رکھے, ہر بندہ اپنے جرم کی نوعیت پہ پکڑا جائے گا. اپنے اوپر لے, 10 اچھے کام کرتی ہوں, کوئی ایک برائی ہے دل میں, بس قیامت کے دن ایک ایسا گروپ ہوگا جس میں میری طرح کی ساری عورتیں ڈال دی جائیں گی, کہ 10 اچھے کام تھے ایک برائی تھی, 6 اچھے کام ہیں 4 برے کام ہیں, دوسرا گروپ ان کا ہوگا. اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچائے. ہوگا کیا؟ ذرا اگلی آیتوں کو مزید تصور سے دیکھیے. حتی اذا جاؤ, یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے, سب جمع ہو گئے ایک جیسے, کلاسیفائی ہو گئے. قال اکذبتم بآیاتی. اب دیکھیں, ڈائریکٹ کلام ہے. جس کو دنیا میں اللہ سے کلام کی عادت نہ ہو, قرآن پڑھنے کی صورت میں, وہ قیامت کے دن تو اس کے چھکے چھٹ جائیں گے. براہ راست اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. دیکھیے, کسی بڑے بندے سے پہلے کبھی بات ہوئی ہو نا, تو کبھی وہ راستے میں روک کے پوچھ لے تو بندہ جواب دے لیتا ہے, اور جس سے کبھی بات ہی نہیں, اس کا انداز ہی نہیں پتا, تو ہو سکتا ہے کہ دل ہی ڈوب جائے. وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں نہ نماز کے ذریعے اللہ سے باتیں کی, نہ قرآن کے ذریعے سے اس کی باتیں سنی, وہ تو ڈر جائیں گے. خود اللہ پوچھ رہے, بتاؤ اکذبتم, تم بھی آئے آتی, کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا؟ اپنے اوپر لے, انکار کیا تھا آیتوں کا؟ فلم تحیط بہ علما, حالانکہ تم نے ابھی تک ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا. سوچی ذرا, مجھے ایسے لگا جیسے اللہ مجھے کہہ رہا ہے, تمہیں میری آیتوں کو سیکھنے کا موقع ملا اور تمہیں آتی بھی کوئی نہیں تھی, تو پھر بھی جھٹلاتے تھے, ڈینائل میں چلے گئے. اللہ اکبر, اما ذاکن تم تعملون, یہ ہے کوشچن. بتاؤ تم لوگ کیا کرتے تھے؟ علم لیتے نہیں تھے, آیتیں آتی تھی تو بہانے, مجبوریاں, رونے ہی رونے, تو عمل کیا کر کے آئے ہو؟ تمہیں جب آیتیں سمجھنے کی توفیق نہ ملی تو پیچھے رہ گئی تعصب اور ہٹ دھرمی اور نفس پرستی. ووقع القول علیہم بما ظلموا, اور واقع ہو جائے گی ان پر بات اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا. فہم لا ینتقون, چنانچہ وہ بول ہی نہیں سکیں گے, گنگ ہو جائیں گی زبانیں. زبان نہیں کھلی نا دنیا میں بھی حق کے لیے. دل تو حق کی دعوت کی سچائی کو مانتے تھے, لیکن ضد, ہٹ دھرمی, تعصب, انا, خود پسندی, دعوت کو انکار میں بدل دیا. پیچھے پڑ چکے ہیں سورت, اسی سورت کے آئے 14 میں, کہ وجاہدوا بہا, انہوں نے انکار کیا اس کا شدت سے. بس تیقنت انفسہم, دل مانتے تھے یہ سچ ہے. کیوں کیا؟ ظلم و علوان, ظلم اور تعصب. اپنے اوپر لے اور دعا کریں, سب اپنے لیے, ہم بھی, کہ اللہ یہ آخری 10 پارے خیر سے گزر جائیں, کہیں پھر کوئی نفس کا غلبہ نہ ہمارے اوپر آ جائے, پھر کوئی پاکستان کا ٹرپ نہ بن جائے, پھر کوئی بیماری کا حملہ نہ ہو جائے, اور کوئی نہیں تو ایک مہمان ہی نہ آ جائے ہمارے گھروں میں, جس کی خاطرداریوں میں رب کو بھول جاتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ نعمتوں پہ پھر نظریں ڈلوا رہا ہے. کیا خوبصورت انداز ہے میرے رب کا قرآن پڑھوانے کا. دنیا کی کوئی کتاب اس طرح نہیں پڑھی پڑھائی جاتی جس طرح یہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے. اور کون پڑھوا رہا ہے؟ اللہ پڑھوا رہا ہے. غور کرو, یہ نہیں ڈوس ڈوس ڈوس. دیکھیں, ڈوس تو آج کے سبق میں آئی کوئی نہیں. غور و فکر, تدبر, اسی دنیا میں رہ کر رب کے بنو, تمہیں نہیں چھوڑے گی دنیا. لہذا آؤ کچھ نعمتوں کو دیکھو. آئے 36, الم یروا ان جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا, کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا. ضروریات زندگی کے لیے رات دن اللہ ہماری مدد کر رہا ہے. دن کو مدد کرو, معاش کرو, جد و جہد کرو, رات کو آرام کر لو. ان نفی ذالک الایات لقوم یؤمنون, یقیناً اس میں نشانے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ایمان والے دل کے ساتھ رب کی کتاب پڑھو. کیسی بات, رات نہ ہوتی تو کیا ہوتا, ٹوٹ کے گر چکے ہوتے, ہمیں پتہ ہی نہ چلتا ہمیں سونا ہے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ, پھر ایک دن جب وہ سور میں پھونکے گا, پھونکا جائے گا سور میں. فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ, تو گھبرا اٹھیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. ہاں مگر اللہ من شاء اللہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ محفوظ رکھنا چاہے. اب قیامت کے منظر، سورت کا آخری بند ہے بس. ساری زندگی موج کی، مستی کی، قبروں میں بھی چلے گئے، اب دوبارہ سور پھونکیں گے. ففزیا، گھبراہٹ. فضا کے سور کے تین درجے ہیں نا، اس میں یہاں فضا والے نفخ سور کی جو کیفیت جس میں سب بے ہوش ہوں گے اس کا ذکر ہے. کیسے بعد میں لکھاتی ہوں لیکن امیجن تو کریں. وَكُلُّ نَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب حاضر ہو جائیں گے اس کے آگے عاجزی کے ساتھ، مؤدب سر جھکائے ہوئے. کوئی الارم بند کر کے سوئے گا نہیں دوبارہ، ابھی اور سونا ہے، ابھی نہیں. اور تمہارا تو یہ حال ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کا حال کیا ہوگا. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ جامد ہیں، جمے ہوئے. نہیں نہیں. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور اس دن وہ تو چلیں گے جیسے بادل چلتے. قیامت کا دھماکہ انسانوں پہ اور انسانوں کے ساتھ بے جان چیزیں، اور چیزوں میں مضبوط ترین چیز پہاڑ پہ کیا اثر کرے گا؟ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے. یعنی اللہ کا حکم سن کے پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہے، پہاڑوں میں یہ جرات نہیں. یہ تو انسان بھی ہیٹ ہے، سن کے بھی بیٹھا رہتا ہے، سنی انسنی کرتا ہے. بالکل پہاڑ اس طرح بادلوں کی طرح اڑیں گے جس طرح ہوائی جہاز کے دوران کبھی کھڑکی میں سے آپ بادلوں کو دیکھیں، کیسے رکاوٹوں کو چیرتا ہوا جہاز ان کے اندر سے اوپر چلا جاتا ہے. اور قیامت کے دن پہاڑوں کی یہ ٹھوس شکل ایسے ختم ہوگی جیسے بادل ہیں دنیا میں، ذرات میں ہوں گے پہاڑ، کیسے تھنکی بھی روئی کی طرح اڑیں گے. کلہ نل منفوش، اور انکار نہ کرو اس لیے کہ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم بنایا. یہ صنعت ہے، سنائی ہے، خوبصورتی سے بنانا ہے اللہ کا، جس نے ہر چیز کو محکم بنایا. اتقن، ٹھوس، محکم. لیکن قیامت کے دن دھمکی ہوئی روئی کی طرح ہوگا اور بادلوں کی طرح بے وزن اور نرم کر دے گا. اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، یقیناً وہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. اس کو ہائی لائٹ کریں، اللہ میرے کس کس کرتوت سے باخبر ہے، کس کو سچا بن کے دکھاتی ہوں، کس کی نظروں سے ڈرتی ہوں، کس کے سامنے محاسبے کا فکر ہے، کس کے سامنے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے فرق پڑتا ہے. وہ تو سب کو دیکھ رہا ہے. امیجن کریں، ایسے لگ رہا ہے ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور قیامت کے دن کھڑا کیا جا رہا ہے کہ من جا بالحسنتی فلہ خیر منہا، اور جو بھی اسے نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر سلا ہوگا. بیٹر دین دس، ایک نیکی کا اجر دس گنا بھی، سو گنا بھی، اور بے حساب بھی. کن حالات میں کی، کس دل سے کی، اخلاص کیا تھا، کتنا نبی کی سنتوں سے میچنگ تھا. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور اس دن کی گھبراہٹ سے وہ امن میں ہوں گے. آپ کو قیامت کے دن کا سب سے بڑا غم کیا ہے؟ گھبراہٹ، فضا. سب فضا میں ہے، دنیا میں بھی جو مزے وہ کر رہے تھے. سب سے قدسی مہت اللہ دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں کرے گا. جو دنیا میں بے خوف تھے، دنیا میں کہتے کچھ نہیں ہونا، ایسے ہی بس زندگی جیرن کی ہوئی ہے، کھاؤ موج کرو، وہ تو گھبرائیں گے. اور جو دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے، قرآن میں آتے نا کہ من خاف مقام ربہ جنتان، یا خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، ایسے لوگوں کو اللہ خوشخبریاں دیتے ہیں. آمنون، یہ کون لوگ ہوں گے؟ مومنین صادقین، سچے مومن، شہداء، اور زندگی میں خوف زدہ رہنے والے، کانپتے رہنے والے اللہ کے غم سے، اللہ کی پکڑ سے. اللہ ان کو قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے بچائے گا. پیسفل مسلم مومن. دنیا میں بھی ذرا سے دھماکہ ہوتا ہے نا، مختلف ریئیکشن شو کرتے ہیں لوگ، کچھ تو چیخنے شروع ہو جاتے ہیں، کچھ بیٹھے رہتے ہیں اپنی جگہ پہ. دیکھیے گا ایمان والے قیامت والے دن بھی مطمئن بیٹھیں گے. سورہ حج کی پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، ان زلزلہ تو ساتھ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ ہے تو بہت بڑی چیز، لیکن جن کے اندر سکون ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑے شور میں بھی بیٹھے ہی رہتے ہیں. اس کے برعکس، ومن جا بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا، فقبت وجوہہم فی النار، تیسے لوگوں کے منہ آگ میں اوندھے کر دیے جائیں گے. قبت دوبارہ آیا اس صورت میں، آپ دیکھیں قبہ، اردو میں بھی ہمارے کہتے ہیں نا فلاں کبڑا ہے، پیچھے ایک تھوڑا سا ہم سا نکلا ہوتا ہے، پیچھے سے دھکا مارا جائے گا، یعنی جو برائی لے آئے گا ان کو اوندھے منہ آگ میں ڈالا جائے گا. اللہ ہمیں بچا کے رکھے. حل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور کہا جائے گا آج تمہیں بدلے میں وہی دیا جائے گا جو تم کرتے تھے. حل تجزون الا ما کنتم تعملون، کہا جائے گا تمہیں بدلے میں وہی دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے تھے. کچھ زیادتی نہیں ہے، کچھ زیادہ نہیں پکڑ لیا اللہ نے. سوچئے سب کچھ کھلا ہوا تھا، تمہیں بتا دیا تھا، کوئی اچانک معاملہ نہیں ہوا، کوئی یہ نہیں ہوا، کچھ کہا ہی نہیں تھا اور بس کر دیا. کتنی پکڑ ہو انسان کی، اگر ہمیں کچھ بھی نہ پتا ہوتا قیامت کے دن ایک دم پکڑے جاتے. کہا نہیں، سب کچھ پتا تھا، تمہارے دل جانتے تھے، تمہاری خواہشوں کی جو پٹی چڑھی ہوئی تھی تمہاری آنکھوں پہ، خواہشوں کی پٹی جو پڑی تھی نا، اس نے تمہیں آگے نہیں بڑھنے دیا. طبیعت تو تمہاری بھی جاتی تھی اللہ کا بننے کی، لیکن تم نہیں آئے. اور اس دن تم دیکھو گے کہ تم اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں رہو گے، اپنے اوپر لے ان آیتوں کو. میں کہاں ہوں گی؟ کیا میں اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گی؟ سورۃ انبیاء 103 میں بھی ہم پڑھ چکے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کو اس فزع اکبر میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. تو اگر آج تھوڑا سا ہم دنیا میں بے چین ہو جائیں اور اس دن کی بے چینیوں سے بچ جائیں، اور کیا چاہیے؟ اس سے بھی بڑی کوئی انسان کے پاس اللہ کی نعمت ہو سکتی ہے. تو آج اپنی زندگی میں ہلچل لے آئیں، آج فکر کر لیں، کل کی فکر سے بچ جائیں گے. جو وقت سے پہلے کام شروع کرتا ہے نا، وہ مہمانوں کے آنے پہ مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. ڈیلے کرنے والے آخری وقت میں گرتے پڑتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے قیامت کے ناموں میں کہیں فضا، کہیں سائقہ، کوئی گر رہا ہے، کوئی پڑ رہا ہے، کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کہ مردے زندہ ہے. تین سور پھکے جائیں گے، پہلا نفخہ فضا گھبراہٹ کا جس کا یہاں ذکر ہے، دوسرا نفخہ ساقہ سواد سے بے ہوش سب مر جائیں گے، اور تیسرا نفخہ نفخہ حشر اور نشر ہوگا، سب مردے زندہ. اور ایک ایک نفخے کے بیچ میں حدیث میں آتا ہے 40 سال کا وقت ہوگا. پتہ نہیں کیسے ہوگا، کس پہ گھبراہٹ نہیں ہوگی. چند روایات، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ لوگ شہداء ہوں گے، حشر کی دوبارہ زندگی کے وقت ان پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. سعید بن جبیر کہتے ہیں اسے مراد شہداء ہیں جو حشر کے وقت اپنی تلواریں باندھے ہوئے عرش کے گرد جمع ہوں گے. اور کشیری کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ان میں بدرجہ اولی داخل ہیں، کیونکہ ان کو مقام شہادت بھی حاصل ہے اور مقام نبوت بھی. سورۃ زمر میں آگے ہم پڑھیں گے، ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. وہاں بس سائقہ کا لفظ ہے، یہاں فضا کا ہے، کہ سب کو بے ہوش کیا جائے گا لیکن جس کو اللہ چاہے وہ نہیں. روایت میں تو 6 فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت اور حملت العرش، یعنی اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت اور عرش کو اٹھانے والے یعنی حملت العرش، یہ نفخہ سور سے نہیں مریں گے. اب بعد میں پھر ان کو بھی موت آئے گی. اور آخری 3 آیتیں، اب بالکل سب چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں، سب چھوڑ دیجئے اور ذرا اس کو اپنے دل پر لیں. اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں ایک بات سنواتے ہیں، کوئی لفظ نہیں ہے بیچ میں، عموماً قل ہوتا ہے، کہو کہو، وہ نہیں ہے، بس سیدھا کہہ دیا انما امرت، دیکھو مجھے تو یہی حکم ملا، مجھے تو یہی، آئی واز آرڈرڈ، کیا انا اعبد رب ھذہ البلدۃ الذی حرمہ، کہ میں بندگی کروں اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم قرار دیا. بالکل ایک اعلان ہے. کل ہوتا ہے عموماً ایسی آیتوں سے پہلے یا نہیں ہے، یعنی اے نبی آپ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اعلان کر دیں، ان پر واضح کر دیں، میں کسی بت، کسی دیوی، کسی صرف رب کی بندگی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جس نے بیت اللہ کو حرم ٹھہرایا، اس شہر کی زمین کو محترم قرار دیا. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم ہوا ہے بندوں میں. ذرا گنیے گا حکم, اگلی آیت میں بھی آ رہے. پہلا حکم کیا ہے؟ انما امرتو, نمبر ایک, انا اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمہ, یعنی رب کعبہ کی بندگی کا حکم جس کے آگے ہر چیز ہے. دوسرا حکم, امرتو ان اکون من المسلمین, کہ میں خود مسلمان بنوں. تیسرا حکم آیت 92 میں, ون اتلو القرآن, اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی, میں قرآن پڑھوں, پڑھ کر لوگوں کو سناتا رہوں اور اس کی تبلیغ کروں. بالکل وہی بات ہے جو سورۃ مائدہ 67 میں بھی تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, کہ نبی آپ کو جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے ملا, آپ پر نازل ہوا, آپ وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے, اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ رسالت کے فرض میں کوتاہی ہوگی. اس کے بعد ہوگا کیا؟ فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه, تو جو کوئی ہدایت پائے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت پائے گا, آخرت میں کامیاب ہوگا. تو فروح و ریحان و جنت و نعیم, سورہ واقعہ آیت 89 میں ہم پڑھیں گے. کامیابیاں, روح و ریحان, پھول, خوشبوئیں, جنتیں, نعمتوں والی. اور جو بھٹکا تو فمن دل ومن دل فقل انما انا من المنذرین, جو گمراہی کی روش اختیار کرے, بھٹکنا پسند کرے, تو میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں. بالکل یہ وہی انداز ہے جیسے کسی درس, سپیچ اور خطبے کے آخر میں کہا جاتا ہے, واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بالکل دیکھیے گا اسی انداز میں اب سورت کے اختتام ہے کہ وقل الحمد للہ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ, اور آپ کہہ دیجئے کل کا کل شکر اللہ کا ہے, ساری تعریف اس کی ہے, ساری ثنائیں اللہ کی ہیں. ان قریب وہ تمہیں اپنی آیتیں دکھائے گا کہ فَتَعْرِفُونَهَا, کہ تم ان کو پہچان لوگے. کیونکہ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, کیونکہ آپ کا رب غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. اب دیکھیے آخری تین آیتوں کا کیا میسج ہے. تین باتوں کا حکم نبی کو دیا اور اس کے بعد پھر اعلان برات. آپ اپنا کام کر چکے, آپ کو اللہ نے بتا دیا, اللہ تعالی کے بن جائیے, عبادت اس کی کرنی, اس کے بندے بن جائیں, مسلمان بن جائیں, متی ہوں, عمل میں رہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کو پڑھ پڑھ کے سنائیں. یہی تین حکم آج مجھے اور آپ کو بھی ہیں. پورے قرآن کا خلاصہ. آپ کہیں کہ قرآن, اسلام, دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہی تقاضے ہیں, بندگی رب, عمل میں اطاعت, اور لوگوں کو تبلیغ کریں. دیٹس اٹ. جو یہ کر رہے مبارک کے لائق ہے. لا یخنہم الفضا ولا قبر, پھر اسے گھبراہٹ نہیں ہوگی. میرا کام تبلیغ ہے, دعوت, تبلیغ. جو مسلمان ہوگا اس کا فائدہ, جو نہیں ہوگا نہیں ہوگا. مانے گا عذابوں سے بچ جائے گا, جو نہیں مانے گا اللہ حساب لے گا, مجھے اس سے کیا لگے. اللہ حجت تمام کر رہا ہے. سورۃ آمین سجدہ 53 میں بھی آتا ہے, سنریہم آیاتنا فی الآفاقی, ہم ان قریب ان کو آفاق میں نشانیاں دکھائیں گے, بلکہ وفی انفسہم, ان کے تو اپنے نفسوں میں نشانیاں, حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے اوپر کہ یہ حق ہے. تو آج اپنی زندگی سے نشانیاں ڈھونڈیے, کبھی موت کے منہ سے بچے, ٹوٹتا ٹوٹتا گھر بچ گیا, مرتا مرتا بچہ بچ گیا, کوئی نشانی دیکھ کر اب یاد نہیں آیا. ہر ایک کو دیکھ رہے, لیکن ہم مانتے کم ہیں. دعا کیجئے ہمارے اندر کی آنکھیں کھل جائیں. یہ صورتیں جو ہے نا, یہ انسان کو توڑ کے رکھ دیں گی. اگر میں نے اور آپ نے توحید کا یہ خوبصورت رنگ اپنے اندر نہ لایا, تو قرآن پڑھ کے بھی کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہم پا لیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے, ضرورت ہے اس کی. تعریفوں کے ساتھ رب کے کلام کو سنیے, سیکھیے, اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے فائدہ ہوگا. اب میں چاہوں گی کہ آپ انہی آیتوں کی تلاوت کریں. آپ سسٹر فردوس کو بلا لیں مائک پہ, اور آخری جو وقت ہے اس کے اندر تلاوت کریں, اور آپ فیل کریں کہ جن کی تفسیر کی اب اس کی تلاوت کرتے ہوئے دل پر کیا آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پردے مائک اس ونر کے پاس ہے پلیز. ہم سسٹرز سبھی شیئر کریں کیا کیا چور چور ہے یا نہیں, کمپنی آئی یا نہیں, اس کے ساتھ ہیں یا نہیں. سسٹرز ہمارے لیے بہت پرووکنگ, بہت زیادہ فوڈ فور تھاٹ ہے. آیات قیامت کا منظر. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موک ایگزام دنیا پہ ہی دے دیا. بہت زبردست موک ایگزام ملا ہے آج کی آیات کا, کہ کہاں کھڑے ہو, کہاں جا رہے ہو, اور آپ کی ارد گرد کیا ہو رہا ہے, آپ کے بچوں کا کیا حشر نشر ہوگا, آپ کا کیا حشر نشر ہوگا. اگر ابھی بھی 20واں پارا ہمارا الحمدللہ آج شروع ہوا, تو سسٹرز اگر ہم ابھی بھی نہیں رہتی, اگر ہم ابھی بھی کچھ چینج نہیں لا رہے ہماری زندگیوں میں, ہمارے اندر, ہمارے عمروں میں, تو سیڈ سٹوری ہے. سسٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم ابھی انشاءاللہ سسٹر ارم آپ کنٹینیو کریں آن سائٹ, اور ہم انشاءاللہ آن لائن کی کلاس کو مکمل کریں گے. جزاک اللہ خیر. تو سسٹرز ہم آن لائن اسٹوڈینٹس کے لیے سب کے لیے یہی میسج ہے کہ بہت زیادہ ہم نے اپنے عمل کو دیکھنا ہے. بار بار ہماری چیک لسٹ کو سبھی شیئر کریں تھوڑا سا. اس دن کہاں کھڑے ہوں گے, جی سسٹرز السلام علیکم و رحمۃ اللہ, بالکل کہاں ہوں گے یہ سوچنے کی بات ہے. سو ان سوچوں کے ساتھ آج کی کلاس ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے. اور سسٹرز بہت امپورٹنٹ میسج, وہ جو ہم بار بار سسٹر عائشہ بھی ہمیں ہر دفعہ کہتی ہیں, ماشاءاللہ استاذہ جی بھی, کہ آج کی آیات کو ضرور کنسولیڈیٹ کریں, ریوائز کریں, فیملی کے ساتھ شیئر کریں, اور اپنے نوٹس کو دوبارہ ضرور ریویو کریں. بیکاز ایک دفعہ کا لکھا ہوا صرف 50% آپ کے اندر ریٹین ہوگا, اور اگر آپ ان کو ریوائز کریں گے, کسی کے ساتھ شیئر کریں گے, 90% پہ چلا جائے گا. اور ہمیں یہی ضرورت ہے کہ ہم نے قیامت کو, آخرت کو اپنا پانی زندگی کا سفر کے لیے کرنا ہے, کشتی کے اندر نہیں لانا, ٹھیک ہے, تاکہ ہماری کشتی چلتی رہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر سب کی پارٹیسپیشن کا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.